into the conference.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگیں کہ یہ بشر نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو اس وقت زلیخا بھی بہادر بن گئی اور سمجھنے لگی کہ انہوں نے تو ایک مرتبہ دیکھا اور ان کا یہ حال ہوا تو میرے ساتھ تو وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے، تو میرا اس کی طرف مائل ہونا سمجھ میں آتا ہے. لہذا اس وقت اس نے خود یہ بات کہہ دی کہ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو یا تو جیل جانا پڑے گا یا سزا اٹھانی پڑے گی. صورتحال یہ تھی کہ جتنی بھی عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس بات پر متفق ہوئی، چنانچہ شہر کی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہی کہا. شاید نے شیر کہا کہ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش ہے بھی کسی ہوشیار میں. کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جس نے بھی دیکھا وہی ان کی محبت میں گرفتار ہوا، تو زلیخا نے بھی پھر اس وقت دل کا اظہار کر دیا. لا تخف ما صنعت بك الاشواق واشرح هواك فكلنا عشاق. سب کے سب عاشق ہیں، کھل کے بات کرو. چنانچہ ان عورتوں نے بھی کہا کہ تو اپنی مالکہ کی بات کو مان لے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہی عورتیں تھیں جو پہلے زلیخا پر باتیں بنا رہی تھی اور اب یہ خود اسی میں گرفتار ہو گئی. تو سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کسی کا عیب کھلے تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. کہ تو اپنے بھائی کی کسی بات پر تمسخر نہ اڑا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تو عافیت دے دے اور تجھے اسی گناہ میں مبتلا کر دے. اور ایسا ہوتا ہے، چنانچہ کسی بندے کو ذلت ملے، کسی سے گناہ سرزد ہو، کوئی خطا ہو جائے تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ خوشی مناؤ اور لوگوں کو خوش ہو ہو کے بتاؤ، اس لیے کہ کل یہ صورتحال خود بندے پر بھی آ سکتی ہے اور آ جاتی ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جو دوسروں کی کوتاہیوں پہ خوشیاں مناتے ہیں اور کل کو اسی گناہ کی ذلت میں خود گرفتار ہو جاتے ہیں. तो ये समझना कि हम तो है पाकीज़गी के दावेदार और बाकी सब है गुनाहगार, ये शैतान का बहुत बड़ा मकर है। घबराना चाहिए, डरना चाहिए, बल्कि दूसरे की शतरपोशी करनी चाहिए। हदीस मुबारक में है, मन ज़ब अन इर्ज़े अखीही मुस्लिम ज़ब अल्लाह अन वजहे नार यौमल कियामा, कि जो बंदा अपने भाई की इज्जत से मक्खियां उड़ाएगा यानी उसका दिफा करेगा, कोई अच्छी तौजीह बयान कर देगा, गलती हो गई तो ये वजह होगी। तो जो शख्स अपने भाई की इज्जत का दुनिया में दिफा करेगा, जब अल्लाह अन वजहे नार यौमल कियामा, अल्लाह क्यामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को हटा देगा। तो किसी भी मुसलमान भाई के गुनाह पर या कोताही पर कभी भी खुश नहीं होने चाहिए, कभी भी लोगों में उसको उछालना नहीं चाहिए, इंसान खुद भी उसमें गिरफ्तार हो सकता है। शरीयत इतनी खूबसूरत है कि बात ये समझाई कि देखो, अगर तुम किसी को देखो कि वो मुसीबत में गिरफ्तार है तो ये दुआ मांगो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिन मब्तलाक बिही वफद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक तफ़दीला। किस कदर प्यारी दुआ है कि इससे इंसान के अंदर गुज़ब और तकब्बुर भी नहीं आता और इंसान को अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल में फंसने से महफूज भी रखते हैं। तो ये दुआ याद करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। कोई बीमार हो, कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो, जिल्लत में लग जाए, तो उस मौके पर ये दुआ पढ़ने से इंसान को अल्लाह उस जिल्लत से महफूज फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिन मब्तलाक बिही वफद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक तफ़दीला। एक नुक्ता समझने का और भी है कि औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो होश खो बैठी, बेख्तियार होकर उन्होंने अपने हाथों को या उंगलियों को काट लिया। जी तो यहां से उलमा ने एक नुक्ता निकाला कि अगर हुस्न जाहिर को देखकर किसी बंदे की यह कैफियत हो सकती है कि वो बेख्तियार हो गया, तो उसके साथ फिर नरमी का मामला करना चाहिए। चुनाचे वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुशाहिदे में मशगूल होते हैं, अगर कभी उनकी जुबान से भी कोई ऐसा लफ्ज निकले जो समझ में ना आए तो उसकी तावील करनी चाहिए। भाई हुस्न जाहिर को देखकर तो उंगलियां काट बैठी, और ये जो मुशाहिदे हक में हर वक्त गिरफ्तार हैं, अगर उसकी जुबान से भी अनल हक निकल आया तो उसकी तावील करनी चाहिए कि इसका मकसद ये होगा। फौरन फतवा नहीं लगा देना चाहिए, इसलिए कि बाकी जिंदगी तो उनकी शरीयत के बिल्कुल मुताबिक है ना। चुनांचे हमारे अकाबर उलमाए देवबंद ने इन बुजुर्गों के इन बातों की तस्दीक भी नहीं की कि हम भी ऐसे कहते हैं, मगर तर्दीद करने की बजाय तावील से काम लिया है और यही बेहतर रास्ता है। तो गलबे हाल में कही हुई किसी बुजुर्ग की कोई बात हमेशा उसकी तावील करनी चाहिए। तो ये एक मसला भी यहां पर सामने आया। अब आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه, ए अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उस अमल के जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत दे रही हैं। इन अल्फाज से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस्मत की अज़मत जाहिर होती है। کہ انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کتنی بڑی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا کہ میں جیل کی سہولتیں تو برداشت کر لوں گا مگر حکم خدا کو میں کبھی توڑ نہیں سکتا. یہ ان کی پاک دامنی, ان کی پاکیزگی اور ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ایک بیان دلیل ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو انسان کے جذبات بھی ہوں, جوانی بھی ہو, دوسری طرف سے دعوت گناہ بھی ہو, اور ایک طرف مشقتیں ہوں, پریشانی ہو, ظاہر میں لوگوں کے اندر بدنامی ہو, مگر انسان اس راستے کو قبول کر لے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واقعی وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس پر عفت و عصمت کو بھی ناز ہے, کہ انہوں نے جیل کو پسند کر لیا. باقی رہ گئی یہ بات کہ انسان کی اپنی زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب گناہ کی دعوت ملتی ہے تو شریعت نے ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی بھی گناہ کی طرف بلائے تو تم اس وقت فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دو اور نہ کر دو. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ 7 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ ایک عورت ذات من صدم و جمال, خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی عورت ہے, گری بڑی نہیں ہے, وہ اگر کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے قال انی اخاف اللہ, اور وہ بندہ اگر جواب میں کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس عمل کے اوپر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. یہ ایک عمل ایسا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے ہاں اس عمل کی عظمت کا اندازہ لگائیے کتنا پسندیدہ یہ عمل ہے کہ عرش کا سایہ اس نوجوان کو عطا فرمائیں گے. زندگی میں مرد ہو یا عورت, جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اس گناہ سے ڈر جانا, ہٹ جانا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. چنانچہ کتنی عورتیں ایسی ہیں گناہ کا اشارہ ہوتا ہے, دعوت ملتی ہے اور وہ گناہ سے بچتی بھی ہیں مگر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ذلت نہ ملے. یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے. اسکول جانے والی بچی, کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی, ہسپتالوں میں کام کرنے والی ڈاکٹر میاں, اس قسم کی وہ بچیاں جو باہر جاتی ہیں اور غیر محرم کی ان پر نگاہیں پڑتی ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈرتی ہے کہ والدین کی بدنامی ہوگی. اگر شادی شدہ ہے تو وہ گھبراتی ہے, خاوند کو پتہ چل گیا تو مجھے طلاق ہو جائے گی, میرا گھر برباد ہو جائے گا. تو اگر ان وجوہات سے وہ گناہ سے ہٹی تو ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا, کیونکہ گناہ سے جو بچ رہی ہے چاہے جو بھی وجہ سے بھی, گناہ سے نہ تو کر رہی ہے نا, گناہ سے پیچھے تو ہٹ رہی ہے, تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا. لیکن اگر وہ نیت یہ کرے کہ نہیں میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتی ہوں, اگر خاوند کا ڈر بھی نہ ہو, بے عزتی کے بھی ڈر نہ ہو, تو کیا گناہ کر لے گی؟ تو نیت کو سمجھے کہ شیطان عام طور پر ذہن میں یہی دنیا کی چیزیں ڈالتا ہے اور دنیا کی وجہ سے عورت گناہ سے بچتی ہے, ثواب ملتا ہے مگر یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 33 نمبر پاس ہو گئے. اور اگر دل میں یہ نیت ہوگی کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں, تو اس کو 100 میں سے پھر 100 نمبر ملیں گے کہ اللہ کے خوف سے یہ گناہ سے بچی. تو عمل تو ایک ہوتا ہے, نیت کا ہے, نیت کو اور بہتر کر لیں, کامل کر لیں. چنانچہ کتنے ایسے واقعات کتابوں میں ہیں کہ جہاں لوگ گناہوں سے بچے مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے. چند واقعات سن لیجیے, ذرا اس بات کی اہمیت سامنے آئے. تین آدمی بنی اسرائیل کے ایک غار کے اندر بیٹھے بارش بچنے کے لیے, تو غار کے منہ کے اوپر ایک چٹان آ گئی. تو تینوں نے کہا کہ ہم اپنا اپنا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی نیکی بیان کریں کہ جس کو ہم واسطہ بنائیں, وسیلہ بنائیں, اور اللہ اس عمل کے صدقے ہم پر رحم فرما دے. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا, قد عملت حسنۃ مرۃ کان لی فضل, میرے پاس ایک عمل ہے, اور وہ کیا کہ فاصاب الناس شدۃ, ایک دفعہ شدت کا کہت آیا, تنگ دستی آ گئی, لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا, پریشان حال تھے لوگ. فجا اتنی امرتن تطلب منی معروفا, میرے پاس ایک عورت آئی, اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے. فقلت, تو میں نے اسے کہا, واللہ ما هو منی دون نفسک, کہ میں تمہیں پیسے تب دوں گا جب تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی. فابت علیہ فزحبت, اس نے انکار کر دیا کہ میں گناہ نہیں کر سکتی, اور وہ چلی گئی. ثم رجع, پھر چونکہ گھر میں فاقہ تھا, پریشانی تھی, تنگی تھی, دوبارہ میرے پاس آئی. فذکرتنی باللہ فأبیت علیہا, اس نے آپ کے مجھے نصیحت کی, کیوں تو گناہ کی تقاضا کرتا ہے, تم نے اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو نیکی کی نیت سے دے دے, گناہ کو چھوڑ. اس نے مجھے نصیحت کی, فأبیت علیہا, میں نے اسے نہ کر دیا کہ میں نے تمہیں ایسے پیسے نہیں دینے. وقلت لا واللہ ما هو دون نفسک, کہ میں تمہیں دوں گا جب تم میری ضرورت کو پورا کرو گی. فأبت علیہ فذهبت, اس نے پھر نہ کر دی اور چلی گئی. زوجہا, اب دوسری دفعہ جا کر اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ جس سے میں پیسے ادھار مانگنے گئی تھی وہ بندہ میرے ساتھ یہ بات کرتا ہے. فقال لها آتیه نفسك واغنی عیالک, اتنے پریشان حال کے کہ خاوند نے کہہ دیا کہ کچھ کی بات مان لو, بچے بھوک سے مر جائیں گے. ذرا اس کی تنگدستی کا اندازہ لگائیے کہ خاوند نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ گناہ کر لو, بچے بھوک سے مر رہے ہیں. راجا لیا, وہ میرے پاس پھر تیسری مرتبہ آئی. فنشدتنی باللہ, اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے دے دو, میں اس وقت بہت پریشان ہوں. فأبیت علیہا, میں نے تیسری دفعہ بھی نہ کر دیا. وکنت واللہ ہوا دون نفسک, جب میں نے تیسری دفعہ نہ کی کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کرو گی, فلما رأت ذلک, جب اس نے یہ حال دیکھا, افسا اسلمت الی نفسہا، اس نے میری بات مان لی. فلما کشفتھا، جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، ہر عدت من تحتی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ کانپنے لگ گئی. فقلت لہا ما شانک، ما شانک، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا. فقالت اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں. فقلت لہا خفتی ہی فی شدہ، تو اس تنگ دستی میں اللہ سے ڈرتی ہے. ولم اخف فی الرخاء، اور میں اس خوشحالی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. اترکتھا وآتیتھا بالحق علی ما کشفتھا، میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور جو پیسے میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا بنا گناہ کے میں نے وہ پیسے اس کو دے بھی دیے. اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ اس شیطان کو ہٹا دے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہٹا دیا. بنی اسرائیل میں ایک انسان، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل، امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے ہٹتا نہیں تھا. کان الکفل من بنی اسرائیل لا یتبرع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دینارا على ان یطعها، کوئی ضرورت مند عورت آئی، اس نے 60 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی، وہ بکت اور رونے لگ گئی. فقال لها ما یبکی کی، اکرہتک، تو کیوں رو رہی ہے، کیا میں نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے؟ قالت لا، نہیں، ولیکن ھذا عمل لا اعملہ قط، یہ وہ عمل ہے، میں نے یہ گناہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا. پاک دامن عورت. قال فلم تفعلین ھذا ولم تکونی فعلتیہ قط، تو پھر کیوں کر رہی ہے اگر تو نے پہلے یہ گناہ کبھی نہیں کیا؟ قالت حملتنی علیہ الحاجہ، ضرورت میرے اوپر ایسی پڑ گئی کہ مجھے ان پیسوں کی خاطر یہ کرنا پڑا. قال فتارا کہا ثم قال اذهبی وادنا لی رلکی، جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ. ثم قال واللہ، اللہ کی قسم، لا یعطی اللہ القتل ابدا، آج کے بعد القتل کبھی بھی تو گناہ نہیں کرے گا. فما تفی نہیں لتی، اسی رات کو القتل کی موت آ گئی. فاصبح مکتوبا علی بابه، صبح اس کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، غفر اللہ للقتل، اللہ نے قتل کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ 2-4 نہیں 25 مرتبہ سنا ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار سناتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تاکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے ہم بچ جائیں. اور یہ تو اس صحابی نے 25 دفعہ سنا، تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی تو بیان ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف آئے اور انسان گناہوں سے بچ جائے. ایک تیسرا واقعہ، کانت امراۃن بغیۃن ایک دانیہ عورت تھی، لہا ثلث الحسن تیسرا حصہ حسن کا اس کو ملا تھا، یعنی کوئی بہت ہی خور پری قسم کی عورت تھی، لا تمکن من نفسها الا بمئت دینار، وہ 100 دینار لیتی تھی بدکاری کرتی تھی، وانه ابصرها عابدا فاعجبته، ایک عبادت گزار نوجوان گلی سے گزر رہا تھا اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو اس کی شکل اس کا حسن بہت اچھا لگا، اس کے دل میں اس کی شکل اٹک گئی، اب وہ بلانا چاہتا ہے تو بھول ہی نہیں سکتا، ہر وقت اس کا خیال، چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں بھی پیسے اکٹھے کرتا ہوں اور میں اس کے پاس جاتا ہوں، فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع 100 دینار، وہ گیا ہاتھ سے مزدوری کی محنت کی، 100 دینار اس نے اکٹھے کر لیے، جب اس نے آ کر دیے فقالت له ادخل، اس نے کہا آؤ گھر آ جاؤ، فداخل وہ داخل ہوا اس کے کمرے میں، وکان لها سریر من ذهب، اس بدکار عورت نے اپنی جو چارپائی تھی وہ سونے سے بنوائی ہوئی تھی، کیونکہ پیسہ بہت تھا بدکاری کا پیسہ، جلست علی سریرها، تو وہ عورت اپنی چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، ثم قالت له هلما، پھر اس نے کہا آ جاؤ، جیسے زلیخا نے کہا ہی چلک، تو اگزیکٹ یہی معنی ہے کہ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر کہا آ جاؤ، فلما جلس منها مجلس الخاتم ذکر مقامه بین یدی اللہ، جب وہ شخص اس کے پاس بیٹھا جس طرح مرد عورت کے ساتھ ہوتا ہے ہم بستری کے لیے، تو اس کو یاد آ گیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا معاملہ، فاخذت برادتن، خوف اس کے سر پر طاری ہو گیا، کپکپی اس پر آ گئی، فقال لها، وہ میری نوجوان کہنے لگا اترکینی اخرج، چھوڑ مجھے میں یہاں سے نکلتا ہوں، ولک مئت دینار، وہ 100 دینار تیرے مجھے جانے دے، قال ما بدا لک، کیا ہو گیا تجھے، وقد زعمت انک رئیتنی فعاجبتک، تو نے خود ہی تو کہا کہ تو نے مجھے دیکھا تو میں تمہیں بہت پسند آئی، فذهبت فعالجت وقدمت حتى جمعت 100 دینار، تو گیا پھر تو نے جا کے مزدوری کی اور 100 دینار تو نے اکٹھے کیے، لما قدرت علیہ، اور جب تجھے میرے اوپر کنٹرول ملا، فعلت الذی فعلت، تو تو نے یہ کیا، فقال فرقا من اللہ ومن مقامی بین یدی، کہ میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا، وقد بغضت الی فانت ابغض الناس الی، اب مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے اور انسانوں میں تجھ سے زیادہ نفرت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے، فقالت، اس نے آگے سے جواب دیا، چونکہ وہ بھی عورت دنیا دیکھ چکی تھی تو ایک مرد کو دیکھا کہ جذبات بھی ہیں، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، پھر اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا، تو وہ عورت خود بھی متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ ان کن کا ساد کر سمالی زوجن غیر کا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر تیرے سوا میرا خاوند کوئی نہیں بن سکتا، فقال دعینی اخرج، کہنے لگا مجھے چھوڑ میں یہاں سے نکلوں، فقالت لا الا ان تجعل لی ان تزوج بی، تو میرے ساتھ نکاح کا وعدہ کر، پھر میں تجھے جانے دیتی ہوں. قال لا حتى اخرج، اس نے کہا نہیں مجھے نکلنے دے. قالت فلی علیک ان انا اتیتک ان تتزوجنی، اس نے کہا ٹھیک تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن اگر میں تمہارے پیچھے تمہارے گھر پہنچ جاؤں تو وعدہ کرو کہ وہاں میرے ساتھ نکاح کرو گے. قال لعلہ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تو آئے گی تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں. فتکلم بثوبہ، اس نیک نوجوان نے اپنے چہرے کو ڈھانپا. ثم خرج الی بلدہ، پھر شہر سے نکل کے اپنے گاؤں میں چلا گیا. وارتحلت صاحبتا نادمتا علی ما کان منہا، اور وہ بڑا توبتائب بھی ہوا، نادم اور شرمندہ بھی ہوا. حتی قدمت بلدہ، نہیں، وارتحلت صاحبتا نادمتا علی ما کان منہا، اب یہ تو گیا اپنے گاؤں میں، پیچھے اس عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، نادم ہوئی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گاؤں میں پہنچ گئی. فسألت عن اسمه ومن بله، تو عورت نے اس بندے کا نام پوچھا، گھر پوچھا. فدلت علی، اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے. فقیل له ان الملک قد جاءتک، بستی کے بندے نے بتایا کہ وہ ایک ملکہ تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کا پہناوا اتنا اچھا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ ملکہ کی طرح خوبصورت لگتی تھی. تو بستی کے بندے نے جا کے بتایا کہ ان الملکہ قد جاءت، کہ وہ ملکہ آئی ہے تجھے ملنے کے لیے. فلما رآہا، جب اس نے اس عورت کو دیکھا، شہیک شہقتا فمات، ایک چیخ ماری، کیونکہ وہ تو ڈرا کہ کہیں میرا ایمان نہ سنگ ہو، یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف مائل نہ کرے. تو وہ گرا، وساقتا فی جدہا، اور اس عورت کے ہاتھوں میں اس نے جان دے دی. وقالت، وہ عورت کہنے لگی، اما ہذا، اب تو یہ ہو گیا. فقد فاتنی فحلہ من قریب، یہ تو فوت ہو گیا، کوئی اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے. قالوا اخوہ، ان کا ہاں اس کا ایک بھائی ہے، وہ زندہ ہے. رجل فقیر، ایک بندہ ہے مگر فقیر انسان ہے، اللہ لوگ بندہ ہے. قالت، کہنے لگی، فإني أتزوجه حبا لأخي، میں اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی. فتزوجته، چنانچہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. فنشر الله منها سبعة أولياء، اللہ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو سات اولیاء کی ماں بنا دیا. تو جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں. ایک اور واقعہ کہ اللہ کا تعاون، ایک قصاب تھا. ولا بجاریت لباس جیران کی، وہ فریبتا ہو گیا اپنے ہمسایوں کی ایک لڑکی پر، باندی پر. فارسلها احدها الى حاجة لهم الى قرية اخرى، اس جاریہ کو اس کے گھر والوں نے ساتھ والی بستی میں کسی کام کے لیے بھیجا. فتا گیا، اس نوجوان نے اس لڑکی کا پیچھا کیا. فراودها عن نفسها، اس نے اس کو فسلایا، جیسے گلا خلی نا تو راوید و فتاہا، تو وہی اس نے بھی وہی عمل کیا. فقالت، اس لڑکی نے آگے سے کہا، لا تفعل، ایسا نہ کر اشد حبن لکمن لی, جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے میں اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہوں, ولکنی اخاف اللہ, لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. یعنی اس نے کہا کہ دیکھ تو جتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے نا, تو جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے اس سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے, ولکنی اخاف اللہ, لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. قال, اس نے کہا فانت تخافینہ وانا لا اخافہ, تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میں نہیں ڈرتا. فرجعتا ابن, چنانچہ وہ تو غائب ہو گیا, واپس لوٹا. اب اپنے گھر کی طرف لمبا سفر تھا, گرمی والے دن تھے. فاصابہ العطش حتی کاد ان قطع عنقه, اتنی پیاس لگی کہ مرنے کے قریب ہو گیا, اتنی اس کو پیاس لگی. فَإِذَا هُوَ بِرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ, چنانچہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان میں سے ایک نمائندہ, یعنی ان کا صحبت یافتہ کوئی عالم, وہ آیا. فَسَأَلَهُ قَالَ مَا لَكَ, تیرے ساتھ کیا معاملہ؟ قال العطش, کیا؟ قال تعال حتى ندعو الله حتى تزلنا صحابة حتى ندخل القرية, اس نے کہا دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر بادل کا سایہ کر دے اور ہم اپنے گاؤں تک پہنچ جائیں. قال ما لي من عمل, اس کا صاحب نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں. قال فانا ادعو وامن انت, اس نے کہا اچھا دعا میں کروں گا, تو آمین فقط کہہ دینا. اس کا صاحب سے کہا قال فدعا الرسول وامنه هو, چنانچہ اس نے دعا دی اور اس بندے نے اس پر آمین کہی. فادلنا هم صحابت حتى انتهوا الى قرية, اللہ نے ان کے اوپر بادل بھیج دیا سایہ کرنے کے لیے حتیٰ کہ یہ لوگ اپنی بستی میں پہنچ گئے. فأخذ القصاب الى مكانه, اب قصاب اپنے راستے کی طرف ذرا مڑا. ومالت الصحابة فمالت علیہ, تو کیا دیکھا کہ جس طرف یہ مڑا تھا وہ بادل اس کے اوپر مڑ گیا. دوسرے بندے کا تو خیال یہ تھا نا کہ بھائی دعا میں نے مانگی ہے تو اللہ نے میری وجہ سے بادل بھیجا, لیکن جب راستے جدا ہوئے تو بادل اس نوجوان کے سر پہ. فرجع الرسول, وہ نمائندہ آیا. فقال, کہنے لگا زعمت ان لیس لک امن, تو گمان کرتا تھا کہ تیرا تو کوئی نیک امن ہے ہی نہیں. وان الذی دعوت, اور دعا میں نے کی. وانت الذی امنت, اور تم نے آمین کہی. فاضل فاضللتنا صحابۃ, اور اللہ رب العزت نے ہمیں بادل کا سایہ عطا فرما. ثم تبعتک لتخبرنی ما امرک, تو بادل تمہارے اوپر رہا, اب میں لوٹ کے آیا ہوں, مجھے بتا کہ تیرا عمل کیا ہے. فاخبرہ فقال رسول, اس نے اپنا واقعہ سنایا. تو اس پر اس نے اس قصاب کو یہ کہا اللہ, کہ جو اللہ تعالی کے سامنے گناہ سے توبہ کرتا ہے بمکان, اس کو وہ رتبہ ملتا ہے نہیں سا احسن من الناس مکان ہی, کہ دوسرے بندوں میں سے کسی کو وہ درجہ مل ہی نہیں سکتا. توبہ کرنے والے بندے کو اللہ کے ہاں وہ درجہ مل جاتا ہے جو کسی دوسرے بندے کو وہ درجہ مل ہی نہیں سکتا. जैसे कहते हैं ना रुल जाएंगे, तो छोटे बच्चे हैं उनको मेरी जरूरत है, निकाह करूंगी तो तेरी जरूरतें मुकदम हो जाएंगी, तो मैं अपने बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहती। सुम्मा बाद जमाने, फिर कुछ अर्से के बाद इश्ताजत, उसको कोई जरूरत पड़ गई। फअरसलत इलैया, उसने मेरी तरफ पैगाम भेजा। फकालत, فَقُلْتُ لَا أُوتِيكَ شَيْئًا حَتَّى تُوْقِينِي مُرَادِي، میں نے نہ کر دی کہ جب تک تو میری مراد پوری نہیں کرے گی میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ فَلَمَّا دَخَلْتُ مَعَهَا مَوْضِعًا، جب میں گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، ارتعدت، وہ کانپنے لگ گئی۔ فَقُلْتُ مَا لَكِ، میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ فقالت اخاف اللہ السمیع البصیر، میں اللہ سے ڈرتی ہوں جو سمیع بھی ہے جو بصیر بھی ہے۔ فترکتها، میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ فقالت، اس وقت وہ مجھے کہنے لگی، انجاک اللہ من النار، اللہ تجھے آگ کے عذاب سے نجات دے، فمن ذلك الوقت، اس پاکیزہ عورت کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ لا تحرکنی نار الدنیا، دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی، وارجو من اللہ اللہ تحرکنی نار الآخرہ، اور میں اللہ کے لیے امید کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے۔ تو جو پاک دامن ہو، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا پر اللہ اس لوہار کی ہاتھوں کو دنیا کی آگ نہیں جلایا کرتی، تو یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر مقبول کہ ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کو بہت مقبول ہوتا ہے۔ جنانچہ سب عورتوں نے کہا کہ تم زلیخا کی بات مان لو، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی استقامت پر روشن دلیل ہے۔ باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہوتا ہے نا پسند کرنا، یہ اللہ کو تو سجتا ہے، بندے کو نہیں سجتا۔ بندے نے جب بھی پسند کیا گڑبڑ ہوئی، ہمیشہ گڑبڑ ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو پسند کیا، وہ کافر ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا، کافر ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو پسند کیا تو خود کو کنویں کے اندر پڑنا پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پسند کیا تو گلے سے چھری پھیرنی پڑ گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پسند کیا تو جیل کی کالی کوٹری میں جانا پڑا۔ اور خود دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسین لانے کو پسند کیا، پیار کیا، ان کو کن قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ تو جہاں پسند بندے کی آتی ہے وہاں آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ہوتے ہیں نا جی پسند کی شادی کرو بھائی، کس میں روتا ہے، لیکن ساری عمر اس کی کاسٹ بھی طے کرنی پڑے گی۔ کئی بچیوں کو دیکھا کہ ان کے بھی دماغ اٹک جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ رشتہ اچھا ہے، نہیں 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 بس ادھر ہی کرنی ہے، اور وہ پسند کی شادیاں کرنے والی ساری عمر روتی ہے۔ ہم نے تو اکثر و بیشتر روتے ہی دیکھا ہے۔ تو اگر پسند بھی کرنا ہو تو پھر دین کی نسبت سے پسند کرے، دنیا کی نسبت سے، حسن کی نسبت سے پسند کر لینا، یہ تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پسند کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو پسند کرو گے تمہیں وہی ملے گا. علماء نے لکھا ہے کہ زنا کے اندر کچھ آفتے ہیں. پہلی بات، دین میں کمی ہو جاتی ہے، انسان کے علم میں کمی ہو جاتی ہے، جو طلباء نگاہوں کا پرہیز نہیں کر پاتے، گناہ سے نہیں بچ پاتے، وہ اکثر کہتے ہیں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، سبق یاد ہوتا ہے استاد کے سامنے یاد نہیں رہتا. اس کی بنیادی وجہ اس گناہ کی نحوست ہے. دین میں کمی، علم میں کمی، عقل میں کمی اور عمر میں کمی، اس لیے کہ جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسی حرکتیں کرنے سے، اور انسان وقت سے پہلے ہی چلے جاتا ہے. پھر رزق میں بھی کمی، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. یاداشت میں کمی، چہرے کے نور میں کمی. نور کیا ہونا، چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی ہے. پھر نیکوں سے بغض ہو جاتا ہے، نیک لوگ بھی اچھے نہیں لگتے. اس لیے جتنی بے پردہ پھرنے والی عورتیں ہوں گی، ان کو پردے والی عورتیں ذرا نہیں اچھی لگیں گی. اور نوی چیز کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا بغض، اللہ کے ساتھ دشمنی آ جاتی ہے، اور پھر اس کی دعائیں مردود ہوتی ہیں، اور اس کے پیشانی پر لکھا جاتا ہے یہ اللہ سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی وَإِلَّا تَخْرِفْ أَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کریں، اَفْوَ إِلَيْهِنَّ، تو امکان ہے کہ میں اس مصیبت میں پڑ جاؤں. یہ سینا یوسف علیہ السلام کی تواضع تھی کہ اے اللہ اگر میں گناہ سے بچا ہوا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اور اگر میں یہاں رہا اور یہ مجھ سے یہی باتیں کرتی رہی تو ممکن ہے کہ میں اس طرف مائل ہو جاؤں، لہذا بہتر ہے کہ مجھے آپ یہاں سے نکال کر جیل ہی بھیج دیں. اب یہاں ایک نقطہ کہ گناہ سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کون سا حل نکالا، کہ میں اس محفل سے نکلوں اور جیل کی خلوت میں جاؤں. آج بھی اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہے گا تو اسے یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا. جس ماحول میں گناہ کی دعوت مل رہی ہے اس ماحول کو چھوڑو اور مصلی کی خلوت کو اختیار کرو. رات کی تاریکی ہو، آخری پہر ہو، مصلی ہو، لوگ سو رہے ہو، یہ بندہ جاگ کے دو رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے. اللہ یوسف علیہ السلام تو قید میں چلے گئے تھے، وہاں کی تنہائی تھی رجوع اللہ کے لیے، اور میں نے اپنے آپ کو اس محفل سے نکالا اور میں مصلی کی جیل میں آ گئی، میں بھی تیری طرف متوجہ ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا. آپ دیکھیں دو رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دل سے غیر شرعی محبت کو نکال دیں گے. بعض نوجوان پھنسے ہوتے ہیں، بعض بچیوں کے دل میں باتیں اٹکی ہوتی ہیں، تو کوئی بندہ جو اپنے دل سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اس دلدل میں سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس محفل سے نکلے اور مصلی کی جیل میں. یہ بھی تو ایک غار ہے نا، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو، بس بندہ اللہ کے ساتھ ہو، پھر دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ رب العزت پھر ایسے گناہوں سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس بندے کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز لازم نہیں ہے, مگر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. فاستجاب له ربه, تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی نا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نوجوان تھے اس لیے انہوں نے جیل کی دعا مانگی. ہمت ہوتی ہے نا تو انسان مشکل کو مشکل نہیں سمجھ رہا ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگ لیتے نا کہ اللہ ان سے میری جان بچا اور عافیت کا معاملہ فرما, تو اللہ تعالیٰ جیل سے بھی بچا لیتے, گناہ سے بھی بچا لیتے. اب جب دعا مانگی تو پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بادشاہ کی تو بدنامی ہو رہی ہے, شہر میں اس کی بیوی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات, اب ساری نشانیاں دیکھ تو نہیں انہوں نے, مگر فیصلہ یہ کیا کہ لیسجننہ حتی حین, کہ ایک مدت کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے. نقطے کی بات, عزیز مصر نے یوسف کو, یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں بھیجا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں بھیجا. تو بات علماء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے, یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہ بیوی نے کہا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانتا تو جیل میں بھیجو. تو یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں, لیکن اس سے بڑھ کر ایک نقطہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں بھیجا اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے. بیوی کے لیے اس سے سزا بڑی نہیں تھی کہ ہو بھی بندہ زندہ اور آنکھوں سے بھی دور ہو, محبوب زندہ بھی ہو اور آنکھوں سے بھی دور ہو تو محب کے لیے تو مرنے والی بات ہوتی ہے. تو عزیز مصر نے فقط یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے ایسا نہ کیا, اس کو سمجھ تھی کہ یوسف علیہ السلام بڑی ہے اس معاملے میں سے. وہ اصل میں دین کو سزا دینا چاہتا تھا کہ تو نے بدکاری کی نیت کر لی, تجھے یہ سزا ہے, اب تو اس چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی, اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. اب آگے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے, توجہ فرمائیے, پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو غلام اور بھی جیل خانہ میں داخل ہوئے. قال احدہما, ان میں سے ایک نے یہ کہا, انی ارانی آخر خمرا, میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگوروں کا شربت نکال رہا ہوں, رس نکال رہا ہوں جس سے کہ شراب بنتی تھی. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں, تاکل الطیر منہ, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں, نبئنا بتعویلہ, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیک آدمی محسوس کرتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے, جو کہ تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے, میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیتا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی, یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے عطا کیا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی, میں نے اپنے آبا کی ملت کی پیروی کی, ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں زیر نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس, یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن, اے قید خانے کے رفیقوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے جو سب سے زبردست ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان, تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سلیکٹ کر لیا ہے, ٹھہرا لیا ہے. ان الحکم الا للہ, حکم اللہ ہی کا ہے. امر اللہ تعبد الا اياه, اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ذالک الدین القیم, یہ ہے پکا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یا صاحب السجن, اے جیل خانے کے ساتھیو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم میں سے ایک جو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا, واما الاخر فیسلک فتاکل الطیر من راسه, اور دوسرے کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما, اور جس شخص پر یوسف علیہ السلام کو رہائی کا گمان تھا انہوں نے اس کو کہا, اذکرنی عند ربک, کہ بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ, پھر اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین, یوسف علیہ السلام کو جیل میں اور بھی کچھ سال رہنے پڑ گئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ محل سے نکل کر یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا, وہاں ان کے ساتھ وہ نوجوان بھی تھے, وہ بھی کسی مقدمے میں قید ہو کے آئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ملک کے کچھ امرا بادشاہ کو جان سے مارنا چاہتے تھے, تو انہوں نے جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا یا بادشاہ کی روٹیاں پکاتا تھا, ایک خبازہ تھا اور ایک ساقی تھا, ان دونوں کو رشوت دی کہ بھائی تم پانی کے اندر یا روٹی کے اندر پلا لو, کھلا دو زہر والا. تو روٹی والا نے تو ان سے پیسے لے لیے, مگر پانی والا ڈر گیا, پیچھے ہٹ گیا. اب جب روٹی کے اندر اس نے زہر ملا کے پیش کیا تو پانی والے نے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت مت کھانا, اس میں زہر ملی ہوئی ہے. بادشاہ نے وقتی طور پہ دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ تحقیق کریں گے. اب تحقیق کر کے تو بات کھل گئی کہ بھائی پلانے والا وہ سچا بندہ تھا تو اس کو تو آزاد کر دیا گیا, اور جس سے زہر ملائی تھی اس کو پھانسی چلا دیا گیا. انہوں نے یہ دونوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے اپنی باتیں پوچھی. اب بات عجیب ہے کہ جب دونوں آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا, کہنے لگے کہ آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے اور آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اور بات پوچھنے کے لیے. تو اس پر یوسف علیہ السلام نے ان کو عجیب جواب دیا, سنیے ذرا. حقا مجاہد انہما قالا لیوسف, وہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے, جو دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے, واللہ لقد احببناک حین رأیناک, اللہ کی قسم جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہمیں آپ سے محبت ہو گئی. تو جب انہوں نے محبت کا اظہار کیا, فقال یوسف, تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا, ان شدکما باللہ ان احببتمانی, میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ محبت مت کرو. فما احبنی احب الا دخل علی من حبه بلا, جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی اس کے بدلے مجھے مصیبت ملی. لقد احبتنی امتی فدخل علی من حبها بلا, میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھ کو مصیبت میں پڑنا پڑا, چوری کا الزام لگا تھا, حالانکہ وہ سارا معاملہ کیا پھوپھی نہیں تھا ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے, لیکن ان پر دھبا تو لگ گیا چوری کا. ثم احبنی ابی, پھر مجھ سے والد نے محبت کی, فدخل علی من حبه بلا, پھر مجھے کنویں میں پڑنا پڑ گیا. ثم احبتنی زوجت صاحبی العزیز, پھر مجھ سے زلیخا نے محبت کی, فدخل علیہا من حبها بلا, پھر مجھ پر مصیبت آ گئی اس کی جیل والی. لا اريد ان يحبني الا ربي, میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے محبت کرے سوائے میرے پروردگار. آج کی بچیوں کو بھی عورتوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے, مرد بچے جو بے ریش ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ذرا محبت کا اظہار کرے تو وہ فوراً کہے کہ بھائی بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہی مجھ سے محبت کرے, مجھے مخلوق کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, عورت کو طلب رہنی چاہیے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے اور جتنی کرتا ہے اتنا کرے, وہ تو اس کا حق کیسے رہے. خاوند کے علاوہ جب بھی کوئی محبت کا اظہار کرے گا تو مصیبت ہوگی, تو ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے, ورنہ آج کل تو جو دین سے ہٹی ہوئی بچیاں عورتیں ہیں وہ بڑا خوش ہوتی ہیں, کیونکہ ہم تو جہاں جاتے ہیں لوگ بڑے شوق سے ہمیں دیکھتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. اب وہ دونوں بندے جو آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نور کو دیکھا تھا. کہتے ہیں نا, مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. تو ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ منور چہرہ ہے, چنانچہ وہ خواب پوچھنے کے لیے آ گئے. اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. دیکھیں, یہ دائی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ تو لیا تھا جیل میں, وہ بھی اپنے معبودوں کو پکارتے ہوں گے, کوئی باتیں کرتے ہوں گے, تو جاسوس تو تھے نا کہ یہ لوگ مشرک ہیں, مگر بات کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے. اب جب یہ نوجوان خود مسئلہ پوچھنے آئے تو یہ بہترین موقع تھا. تو دل میں تو پہلے سے ارادہ تھا, جب موقع مل گیا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی جتنی دیر میں کھانا آتا ہے اتنی دیر میں میں تمہیں ایک بات بتا دوں, اور وہ بات یہ کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا کی اور ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. اور پھر ایک اصلی دلیل دی, کیا کہا؟ یہ کہا کہ بتاؤ کہ ایک خدا وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید نے بھی یہی دلیل دی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہوتا کائنات میں. تو یہ عقلی دلیل ان کے دلوں میں بیٹھ گئی, اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو مجھے اللہ نے علم دیا, علمنی ربی. تو گویا علم کی بات سن کر ان کا نبوت پہ ایمان, اور توحید کی بات سن کر ان کا توحید پر ایمان, تو اس طرح وہ دونوں ایمان والے ہو گئے. تو دیکھو تھوڑے وقت میں کیسے ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسمانی غذا کے آنے سے پہلے روحانی غذا عطا کروا دی. اس لیے کہتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, یہ حکمت تھی. کتنے اچھے انداز سے انہوں نے اس وقت بات کی جب ان لوگوں کے کان بات سننے کے لیے متوجہ ہو چکے تھے. ایک نقطے کی بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ سیدنا صدیق اکبر نام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک عزت سے ایسا نوازا کہ نبی اسلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس پر بعض لوگ جن کو صحابہ سے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو صاحب کا لفظ استعمال ہوا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ دیکھو کافر تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان کے لیے بھی کہا یا صاحب یہ سے. تو طلباء نقطے کو سمجھے کہ فرق کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا اے میرے صاحب ہو, بلکہ فرمایا یا صاحب اس سجن, میرے جیل کے ساتھی ہو. اور یہاں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کیا نکل رہا ہے, اذ یکون لصاحبه, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے حبیب کے صاحب. تو معلوم ہوا کہ یہ جو صحبت کا احساس ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ان کو. تو فرمایا ام اللہ الواحد القہار, کیا کئی خدا اچھے ہیں یا ایک خدا جو بڑی قدرت والا ہو؟ اس کو کہتے ہیں الاستفہام علی سبیل الانکار. تو دائی کو چاہیے کہ وہ بھی موقع کی تلاش میں رہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب اجازت خلافت دیتے تھے تو کئی مرتبہ خلفاء کو یہی آیتیں پڑھ کر نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس تھوڑے سے وقت کو بھی یوٹیلائز کیا کہ جتنی دیر میں کھانا آتا ہے میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ خلفاء کو بھی چاہیے کہ کتنا تھوڑا سا بھی اگر وقت ہو تو بھی لوگوں سے اللہ کے دین کی بات کر لیا کرے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب ان کو خواب کی تعبیر بتا دی تو ساتھ یہ بھی کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا. تو یہاں سے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ جب انسان کوئی خواب دیکھے پھر کسی سے تعبیر پوچھے تو تعبیر بتانے والا جو کہہ دے گا اس کی تعبیر اللہ ویسے ہی بنا دیں گے. اس لیے خواب ہر بندے سے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھتے پھرتے ہیں. ذرا اس کی بھی تفصیل سن لیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جائز نہیں. پہلا, بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو. کیونکہ جو بے دین انسان ہے اس کی بات میں خیر و برکت ہی نہیں ہوتی. تو جو بندہ بے نمازی ہے, جو بندہ فاسق و فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے, تو ایسے بندے کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تعبیر اس سے خواب کی نہیں پوچھنی چاہیے. دوسری بات, عورتوں سے کس لیے؟ کہ عورت از خود خواب کی تعبیر اگر دے گی تو ناقص العقل ہونے کی وجہ سے فیصلہ ٹھیک نہیں کر پائے گی. ہاں اگر وہ عالمہ ہے اور اس نے خواب کی تعبیر کہیں پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے تو سبق سنانے کی نیت سے وہ اس خواب کی تعبیر سنا سکتی ہے. نئے خواب کی تعبیر اپنی عقل سمجھ سے دینا, اس کو عورتوں کو منع کر دیا گیا. کیونکہ یہ فتویٰ کی مانند ہوتا ہے, تستخیان کا لفظ بتا رہا ہے. خواب کی تعبیر فتوے کی مانند ہے, اور جیسے فتویٰ ہر کسی سے نہیں پوچھتے, ویسے آج کل کے زمانے میں تو داڑھی منڈے بھی ٹی وی پہ آ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ سے فتوے پوچھ رہے ہوتے ہیں, امام گوگل سے فتوے پوچھتے ہیں. تو ایسے فتوے نہیں پوچھنے چاہیے. اس لیے اگر خواب آئے بھی تو تعبیر کسی نیک انسان سے پوچھیں اور مرد سے پوچھیں. اور تیسرا فرمایا کہ جاہلوں سے, وہ اگرچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بڑا ریسرچ کرنے والا ہو, لیکن اگر دین کا علم نہیں تو وہ خواب کی تعبیر بتانے کا اہل نہیں. اور چوتھی بات کہ اپنے دشمنوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے, یا حاسدین سے. اس لیے کہ اگر اس حاسد نے کوئی تعبیر الٹی کر دی تو پھر ویسا ہی ہو جائے گا. تو بچے, اب اس بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت تعلیم دی. قربان جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہر جگہ جہاں بندہ اٹکتا ہے اللہ کے حبیب اس کی کشتی کو کنارے لگاتے ہیں. فرمایا, ابھی سے پاس سنیے, من را رویا, جو شخص خواب دیکھے, فلا یقصها الا علی حبیب او لبیب, اس کو چاہیے کہ وہ اس خواب کو بیان کرے یا تو حبیب کے سامنے یعنی اپنے دوست کے سامنے, او لبیب یا پھر عقل مند بندے کے سامنے. لب عقل کو کہتے ہیں. تو بھئی یا عقل مند بندے سے پوچھو نیکوکار سے, یا پھر کوئی اپنا ملنسار بندہ ہو جو دل میں درد رکھتا ہو. تو خواب دو بندوں سے بیان کرنا چاہیے, حبیب سے یا پھر لبیب سے, تاکہ وہ تعبیر دیں. ہاں تعبیر جب کسی نے دے دی, اب اگر کوئی سنانے کی ضرورت پیش آئی تو اب سنانے میں خرچ نہیں ہوتا. کوئی ضرورت پیش آ گئی تو تعبیر تو دینے والا دے چکا نا, اب اس کے بعد اگر کسی کو گھر میں بتانا ہے یا کسی کو انفارم کرنا ہے تو پھر اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ابن سیری رحمت اللہ علیہ اس امت میں اس علم میں امتیازی شان رکھتے ہیں. تعبیر الرویا ان کی کتاب بھی ہے. وہ تعبیر ایسی دیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہوتا. چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بندہ آیا, حضرت میں نے ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے خواب میں, تو میں حج کرے گا. ایک بندہ آیا, حضرت خواب میں ایک آدمی کو اذان دیتے سنا ہے, تو میں تیرے ہاتھ کٹیں گے. تاگردوں نے کہا کہ حضرت اس نے بھی اذان سنی, اس نے بھی اذان سنی. تو فرمایا کہ پہلے نے جو اذان سنی تو پہلے بندے میں نیکی کے اثرات تھے, میں نے قرآن پر نظر دوڑائی تو مجھے قرآن کی آیت سامنے آئی, تم کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دو. تو میں نے کہا کہ اس کو اللہ حج کی توفیق. دوسرے بندے نے جو اذان دیتے دیکھا تو میں نے اس کے حال پر نظر کی تو وہ بے عمل تھا. تو قرآن کی آیت سامنے آئی, تم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. تو میں نے کہا تمہارے ہاتھ کیسے ہیں. ایک بندہ آیا, حضرت خواب میں آگ دیکھی, فرمایا مال ملے گا. دوسرے کا, حضرت خواب میں آگ دیکھی, فرمایا پریشانی آئے گی, ذلت ملے گی. تاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ, تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں, اور سردی کے موسم میں آگ راحت دیتی ہے, اور دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں, اور گرمی کے موسم میں آگ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو میں نے ویسے ہی ان کی تعبیر دی. اب بتائیں اتنی باریکیاں کون جانتا ہے. جناب ابن نصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, حضرت میں نے ایک کبوتر کو دیکھا ہے, وہ موتی کے پھول بہت سارے اٹھا رہا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے اس سال میں بہت سارے علماء کی وفات ہوگی. اور ایسا ہی ہوا کہ اس ایک سال میں کئی علماء اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے. تو انہوں نے موتیے کے پھول کو علماء سے تشبیہ دی, اور ملک الموت ایک کبوتر کی طرح ان موتیے کے پھولوں پر چل رہے ہیں. تو خاص تو ہوتے ہیں مگر تعبیر سبحان اللہ. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی, وہ یہودیہ تھی, ان کے خاوند کا نام تھا سلام بن مشکم. تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا ہے. تو اٹھ بیٹھی اور خاوند کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گیا. اس نے زور کا تھپڑ لگایا. اس نے کہا اچھا تو مسلمانوں کے سردار کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے. اتنا تھپڑ کے چہرے پہ اس کا نشان پڑ گیا, اتنا زور کا تھپڑ تھا. اللہ کی شان کے مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کا, اور اس کا خاوند بھی قتل ہوا, اور پھر وہ بھی گرفتار ہوئی, اور بالآخر نبی الاسلام نے ان سے خطاب فرما لیا. جب وہ نبی الاسلام کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ نشان چہرے سے کیسا. تو انہوں نے خواب بات سنائی کہ میں نے خواب دیکھا, خاوند کو بتایا, اس نے زور کا تھپڑ مارا, چہرے پہ آج تک نشان باقی ہے. اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت ایک عظیم ہستی کے ساتھ نکاح کی توفیق عطا فرمائیں. انہوں نے چاند کو اپنی گود میں دیکھا, واقعی عرب کا چاند گود میں آ گیا. تو خواب ایسے ہوتے ہیں. اب وقت کی بات سن لیجیے. ابن سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں خواب دیکھا جائے اس سے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. عشاء کے بعد خواب دیکھا تو پورے ہونے میں 10 سال لگیں گے, اور آدھی رات میں دیکھا تو 5 سال لگیں گے, اور اگر سحری کے وقت دیکھا تو چند مہینوں میں پورا ہو جائے گا. تو ان کے نزدیک فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ خواب کے پورے ہونے کی لمٹ ہوتی ہے. جتنا فجر کے قریب خواب دیکھیں گے اتنا جلدی وہ پورا ہوگا, اور اگر شروع رات میں دیکھیں گے تو لمبا عرصہ ویٹ کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں اللہ رب العزت کو بے مثل بے مثال دیکھے تو اس خواب سے بڑھ کر بابرکت خواب اور کوئی نہیں ہوتا. چنانچہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ نعمت سلامت رکھی ہے کہ وہ خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں, منامی معراج ان کو نصیب ہو سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا. اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھے خوش طبع اور خندہ پیشانی کے ساتھ تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر کامیاب اور فتح یاب ہوگا. اور اگر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور پریشان حالت میں دیکھا تو تعبیر ہوگی کہ اس کو دشمنوں کے مقابلے میں ناکامی ہوگی. خواب میں ازرائیل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھا تو یہ اس بات کی علامت کہ یہ بندہ اپنے مرتبے سے معزول ہو جائے گا. فرشتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اس بات کی علامت کہ یہ شخص گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوگا. خواب میں حضرت صدیق علیہ السلام کو دیکھنا یہ خوشی اور راحت کی علامت ہے. خواب میں عمر فاروق نانو کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والا انسان انصاف کی صفت سے متصف ہوگا. خواب میں عثمان غنی نانو کو دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان عبادت گزار پرہیزگار ہوگا. حضرت علی نانو کو خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی کہ دیکھنے والا انسان بہادر ہوگا, قبیلے کا سردار بنے گا. صحابہ رضوان کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان دین کا کام کرنے والا اور دین کے رستے پہ چلنے والا ہوگا. سیدنا حسن اور حسین لانوں کو خواب میں دیکھنا اس بات کی علامت کہ یہ انسان خوب خیر اور راحت کو دیکھے گا مگر اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. جو شخص خواب میں جو کا آٹا دیکھے تو دین میں درستی کی علامت, گندم کا آٹا دیکھے تو مال تجارت میں نفع ملنے کی علامت, البتہ باجرے کا آٹا دیکھے تو نفع تھوڑا ہونے کی علامت ہے. اب مکئی کا آٹا تو لکھا ہوا نہیں. چنانچہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے جس کو کہ امید تھی کہ یہ نجات پا جائے گا اور بادشاہ کے قریب ہو جائے گا, اس کو کہہ دیا کہ بھئی بادشاہ کے سامنے جا کے ذرا میرا بھی تذکرہ کرنا. یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس سے اس کو یاد دہانی ہو جائے گی کہ بھئی اس بندے کو جو میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور کئی سال گزر گئے تو میں نے اس کا پتہ بھی نہیں کیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جب بندہ گیا تو شیطان نے اس کو یہ بات ہی بھلا دی. اصل میں وقت پورا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. تو ان کو بدع سنین کئی سال, یہ بدع سنین 2 سے لے کے 9 10 تک, تو کچھ حضرات 5 سال کہتے ہیں, زیادہ 9 سال کہتے ہیں کہ ان کو 9 سال اور رہنا پڑ گیا. اور بعد نے فرمایا کہ اگر وہ بندے کو اگر کہنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرتے تو اللہ تعالیٰ جلدی نجات کا ذریعہ بنا دیتے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربی، کہ جو قرب کے مقام میں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرے سوا کسی اور کے سامنے اپنا حال سنائیں، ان کو چاہیے یہ میرے ہی سامنے حال سنائیں، میں ہی ان کی بات کروں. جب کئی سال گزر گئے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ کا خواب اور بھی زیادہ عجیب اور کمپلیکیٹڈ تھا. چنانچہ بادشاہ نے اٹھ کے لوگوں کو کہا، ذرا توجہ فرمائیے، وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سمنات خضر واخر یابسات. بادشاہ نے سات پتلی گائیں دیکھی، سات موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، اور سات خشک بالی دیکھی، یہ جو بیل چڑھتی ہے نا، بیلیں دیکھی، وہ جو تازہ بیلیں ہیں ان کے اوپر لپٹ رہی ہیں. نے کہا بھئی یہ عجیب، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. کیوں؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی. جب بادشاہ نے کہا نا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو خواب کے بارے میں مجھے جواب دو. قالوا ادغاث احلام، وہ کہنے لگے ایسے ہی پریشان خیال ہے. انسان کو کئی مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے، ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے اوٹ پٹان خواب بھی آ جاتے ہیں، بے مقصد بے معنی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہوتے ہیں. وما نحن بتعویذ الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے. اب جب بادشاہ سے پوچھا تو جو بندہ پانی پلانے والا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں جیل میں ایک شخصیت نے ہمارے خوابوں کی تعبیر دی تھی اور خواب بالکل سچ تھا، تو کیوں نہ میں اس سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھوں. لہذا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مجھے اگر آپ بھیجیں جانے کی اجازت دے دیں. پھر وہ آیا جیل میں اور آ کر کہنے لگا یوسف ایوہ صدیق، یوسف علیہ السلام اے صدیق. ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں فرق ہوتا ہے. صادق کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو وہ صادق ہوتا ہے، اور صدیق کہتے ہیں جو زبان سے بھی سچ بولے اور اس کا عمل بھی اس کی تصدیق کرے، دونوں کمبائن ہو. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے، ہر صادق صدیق نہیں ہوا کرتا. دونوں میں فرق کیا ہے مفسرین نے. اس نے صدیق کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح جیل کے اندر وہ ایک نکوکاری کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کی بات کیسے سچ نکلی. تو جب اس نے آ کے پوچھا افتنا فی سب یہ بقرات سمان یاکلهن سبع حجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. تو جب اس نے آ کے یہ خواب سنایا تو اس پر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اس کو دی, فرمایا تزرعون صعب سنین ذهبا, کہ تم 7 سال اپنا غلہ خوب کاشت کرو, فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون, کہ جب تم گندم کاٹو تو اس کو اسی طرح سکے میں رہنے دینا, ضرورت کی نکالنا استعمال کرنا باقی رہے, کیونکہ جب گندم کا دانا سکے میں رہتا ہے تو وہ کیڑے سے محفوظ ہوتا ہے تو گندم خراب نہیں ہوگی. تو یہ یوسف علیہ السلام کی سلامت فہم تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب گندم کو رکھنا ہے اگر نکال کے رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی, لہذا انہوں نے کہا کہ گندم کو 7 سال خوب کاشت کرو, کاٹو, سٹور کر لو, مگر پکے سے نکالو نہیں, اتنی نکالو جو ضرورت کی ہو. تم میاتی نمبا جزارے کا سب ان شداد ان, 7 سال قحط کے آئیں گے, یا کلنا ما قدم تم لہن الا خلیل مما تحسنون, پھر اس ذخیرہ کو جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان 7 سالوں میں تم کھا لو گے, تھوڑا سا البتہ بچے گا, ثم یاتی من بعد ذلک عام, پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا, فیہ یغاث الناس, خوب بارش ہوگی, وفیہ یعصرون, اور لوگ خوب شیرہ نچوڑیں گے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. اب نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ پہلی بات کہ جب وہ گندہ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ خواب کی تعبیر بتائیں, تو یوسف علیہ السلام نے شکوہ تو نہیں نہ کیا, تو بھول ہی گیا تھا, میں نے تجھے پیغام دیا تھا, اب ضرورت پڑی تو میں یاد آیا, نہیں. علماء کو چاہیے کہ اگر کوئی شاگرد یا مسئلہ پوچھنے والا کسی بات کو بھول جائے یا نہ کر پائے تو علم دینے میں ان کو رکاوٹ نہ ڈالے. یوسف علیہ السلام نے تو تعبیر فوراً بتا دی نا, مشروط تو نہیں رکھی کہ تو نے یہ کام نہیں کیا میں نے تجھے تعبیر بتا کر, نہیں. علم مجانن ملتا ہے, مجانن دیا جاتا ہے, مشروط نہیں کیا جاتا کہ جو خدمت کرے گا اس کو تو سبق اچھا پڑھائیں گے, جو نہیں کرے گا اس کو نہیں پڑھائیں گے, یا پھر صوفی کا جو ہدیے دے گا سبق پڑھائیں گے, اور جو سبق جو نہیں دے گا اس کا سبق نہیں پڑھائیں گے, یہ رشوت تھوڑی ہے, یہ تو علم ہے اللہ رب العزت نے دیا. اور علم کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی وجہ سے جو خواب کی تعبیر کا تھا یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا. تو اگر خوابوں کی تعبیر سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی معرفت کے علم سے ہمیں آخرت کا تخت کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگنی چاہیے. چنانچہ جب بادشاہ کو یہ تعبیر ملی تو بادشاہ بھی حیران کہ بھئی یہ تعبیر اتنی اچھی کس نے دی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسے نکال لیا, 7 سال اچھے ہوں گے, 7 سال قحط کے ہوں گے, پھر 15 سال بارش ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ جانور دیکھے اور پھر اس کے ساتھ کچھ بالی دیکھی, شرب دیکھی, تو زراعت بھی دیکھی اور جانور بھی دیکھے, تو اب ان دونوں کے کمزور ہونے سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بارش نہیں ہوگی, جب بارش نہیں ہوتی تو کھیتی نہیں ہوتی, کھیتی نہیں ہوتی تو جانور کمزور ہوتے ہیں, تو قحط کا اندازہ تو انہوں نے اس سے لگایا کہ 7 سال قحط کے ہوں گے, مگر پھر 7 موٹی گائیں بھی دیکھی اور 7 دوسری ٹہلیاں بھی دیکھی, تو سمجھ گئے کہ 7 سال اچھے ہوں گے, تو جب سات اور سات 14 گزر جائیں گے تو خواب تو یہی تک تھا. پھر انہوں نے اپنی جو خدا نے ان کو بصیرت دی تھی, علم دیا تھا, اس سے یہ پہچان لیا کہ پھر اس کے بعد ایک سال اور اچھا آئے گا جو 15 سال ہوگا. تو اس پر انہوں نے تعبیر دی. اب جب مالک نے یا جو بادشاہ تھا اس نے سنی, وکال المالک اتونی بھی, تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تعبیر دینے والا کون ہے, اسے لے آؤ میرے پاس. فلما جاء احر رسول, جب وہ قاصد آپ کے پاس پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس, قال ارجع الى ربك, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس, بس الہما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن, تو محسنہ ہو کافرہ ہو اس کا بھی سب کے احسان کا بدلہ دیا. ہم لوگ ایمان والوں کو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے پاتے. اب آنے والے بندے نے یہ کہا کہ جی آپ جیل سے آئیں, باہر نکلے, یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع, واپس جاؤ. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا رحم اللہ اخی یوسف, اللہ تعالیٰ بھائی یوسف پر رحم فرمائے, لو کم تو مکانہ ہوں, اگر اس کی جگہ میں ہوتا, لعجبت داعی, تو میں آنے والے کی دعوت کو قبول کر کے جیل سے نکل جاتا. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے. اب جب بادشاہ سے یہ بات پوچھی گئی قال ما خطبكن ان راوتن یوسف عن نفسه, تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھئی واقعے کی حقیقت کیا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, وہ کہنے لگی کہ حاشا للہ, ہم نے تو اس میں ذرا بھی برائی نہیں دیکھی. تو عورتوں نے اس بات کی گواہی دی. یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں کہ عورتوں نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا, ما ہاذا بشرا ان ہاذا الا ملک کریم, تو فرشتوں سے اس لیے تو انہوں نے مشابہت دی تھی کہ فرشتوں کے اندر یہ بشری تقاضا نفسانیت کا نہیں ہوتا. تو محترین نے لکھا کہ فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دینے کا اصل مقصد تھا کہ یہ جو زلیخا کی بات چل پڑی ہے اس کے اندر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی, اس کے اندر تو وہ کرامت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے, یہ نفسی اور بشری تقاضوں والا بندہ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے فرشتوں سے تشبیہ دی تھی. چنانچہ اب جب بادشاہ نے پوچھا تو عورتوں نے بات واضح کر دی. قالت امرأة العزیز, عزیز کی بیوی کہنے لگی, الان حصحص الحق, کہ اب تو بات کھل گئی, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا تھا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ تو سچا ہے. اب دیکھیں یہ وہ زلیخا جب پہلے تو کہہ رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے اس کا سزا جو تمہارے اہل خانہ سے بدکاری کرے, تو شروع میں تو اس نے اپنی بات نہیں مانی. اب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد اب آ کر وہ بات مان رہی ہے, تو دو سٹیٹمنٹ ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ کہ پہلے یہ کہا کہ اس نے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, جیل میں بھیجو, سزا دو. اتنے سال جب گزر گئے اب کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا. تو محترین نے لکھا کہ محبت جب کچی ہوتی ہے تو انسان دوسرے کے سر پہ بوجھ ڈالتا ہے, اور جب محبت راستے کھول جاتی ہے پھر انجام کا ڈر نہیں ہوتا, پھر سارا سر اپنے بوجھ سے سر پہ بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اب اس کی محبت تام ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں, تو اب اس نے کہہ دیا نتیجہ جو بھی نکلے گا میری ذلت ہوگی, بدنامی ہوگی, خاوند مجھ سے ناراض ہوگا. بات میں سچی کرتی ہوں کہ ہاں میں نے یوسف سے محبت کی اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا. اللہ کتنا کریم ہے, جس نے الزام لگایا تھا اسی کی زبان سے اللہ پاک دامنے کی دوائیاں بھی دلوا دیتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو ذریعہ مشکل کا بنتا ہے انسان اگر پکڑ رہے تو وہی ذریعہ انسان کی خوشی کا بنتا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مشکلات میں پڑنے کا سبب وہی بنا, وہ جو شروع میں دیکھا تھا 11 ستارے, چاند اور سورج. تو خواب دیکھا اور مشکلات کی ابتدا ہو گئی, اور ان مشکلات میں وہ دین کے اوپر جمے رہے, حکم خدا کے ساتھ جڑے رہے. پھر آخر سے ملک نے خواب دیکھا اور وہی خواب ان کے تخت میں بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا. خواب ہی مشکل میں پڑنے کا ذریعہ بنا, اللہ نے خواب ہی کو تخت پہ بیٹھنے کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ, اللہ کی شان بہت بڑی ہے. چنانچہ جب یہ بات کھل گئی ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام کے اہتمام محض اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیبت میں کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ خائن لوگوں کے مکر کو, خیانت کو چلنے کو ہدایت ہی نہیں دیتے, کو ہدایت نہیں دیتے. اب سوچئے ذرا کہ اس پورے واقعے میں نقطے کی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے دل میں یہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا. اب جیل میں جانے سے, عورتوں کے کہہ دینے سے کہ ہم نے بلایا برائی کی طرف, ہم نے بلایا, تو بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا. تو جب بادشاہ کا ذہن صاف ہو گیا کہ یہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں, تو ٹرننگ پوائنٹ یہاں سمجھنے والا یہ ہے کہ بادشاہ اس وقت عمر میں بھی کافی ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرے کام کو کوئی سنبھالے, میں اب ان جھمیلوں سے نمٹنے کے قابل نہیں رہا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. جوان خون چاہیے جو پورے ملک کے معاملے کو سنبھالے اور اس کام کو دیکھے, اس کے لیے اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اس پر دھیانت نہ ہو. اب ضرورت تو اس کو یہ تھی, اور ادھر اللہ نے حال کیا بنا دیا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے آئے اور ان کی امانت کی عورتوں نے گواہی دے دی. تو بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس شخص نے میری عدم موجودگی میں میری عزت اور آبرو کی امانت میں خیانت نہیں کی, جو اتنا سچا ہے, اب اگر میں خزانے بھی اس کے حوالے کر دوں گا تو میری امانت میں یہ ہرگز خیانت نہیں کرے گا. چنانچہ
بادشاہ نے کہا اس کو اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کو اسلام بات فرما رہے تھے مگر آپ نے صاف فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا, نفس تو ہوئی ہی بات بتلاتا ہے, بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے, بلا شبہ ان ربی غفور الرحیم, میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. وقال الملك اتوني به استخلف نفسي, اب جب بات سن گئی تو دیکھو بادشاہ نے فوراً نصیحت لے لیا, کیا کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ میں ان کو اپنے لیے خاص رکھوں گا. فلما کلمہ, جب بادشاہ نے اس سے بات کی, قال انک اليوم لدینا مکیل امین, تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے مؤثر اور معتبر ہو. کیوں کہ تم نے میری آبرو میں اگر خیانت نہیں کی تو یقیناً تم اب میرے دوسرے خزانوں میں بھی اگر تم کو میں انچارج بنا دوں تو تم خیانت نہیں کرو گے. کالجنی علی خزائن الارض, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اپنے خزانوں کا نگران مقرر کر دو. انی حفیظ علیم, میں محافظ بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں. دو لفظ استعمال کیے. حکمت کیا تھی؟ فقط محافظ ہو تو بھی کام نہیں آتا اگر عقل کی رسی نہیں اس میں, تو علیم بھی ہونا ضروری کہ سمجھدار ہو, علم رکھتا ہو, اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے, محفوظ کیسے رکھنا ہے, نگرانی کیسے کرنی ہے. تو دونوں باتیں کی کہ انی حفیظ علیم, محافظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا, علیم بھی ہوں. مفسرین نے یہاں لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو نعمتیں تھیں, ایک حسن والی کے حسین بھی تھے اور ایک علم والی کے علیم بھی تھے. تو انہوں نے یہاں نہیں کہا کہ جناب مجھے خزانوں کا والی بنا دو, میں حسین ال امین, میں بڑا حسین ہوں اور بڑا علیم ہوں. نہیں نہیں, اس میں کام نہیں آتا, کمال کام آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہاں یوسف علیہ السلام کو حسن کی جگہ ان کے علم نے کام دیا کہ انہوں نے کہا میں محافظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. چنانچہ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کو اختیار با اختیار بنا دیا. اب سوچئے ذرا حالات کو, اور کوئی طریقہ ممکن نہیں تھا. پردیش سے آیا ہوا ایک بندہ کیسے صحیح خزانوں کا والی بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا. تو اللہ نے حالات ایسے بنائے, تو جب حالات میں سے گزر رہے تھے تو ذہنی طور پہ تو لگتا ہے بڑی مصیبت آ گئی اور بڑا پریشانی آ گئی اور جیل میں جانا پڑ گیا, لیکن یہ تو راستے کی معاملہ تھا, منزل تو کوئی اور تھی. اللہ نے اصل میں جیل کے ذریعے سے بادشاہ کے دل میں ان کے امین ہونے کی بات کو بٹھانا تھا, اس کے دل میں یہ بات راسخ کرنی تھی کہ یہ واقعی امین شخص ہے. اب تو عورتیں بھی گواہی دے رہی ہیں, جب یہ امین ہے تو پھر خزانوں میں بھی امین ہوگا. بادشاہ نے خزانے پیش کر دیے, اللہ نے ایک بچے کو جو لوارث وہاں پہنچا تھا فرش پہ اس کو اٹھایا اور اس کو اپنے خزانوں کا والی بنا دیا. میرا مولا کتنا کریم ہے, جو بندہ اس کے حکموں پر جمع رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اکیلا بھی ہوتا ہے تو اس کو انسانوں کا امیر بنا دیتا ہے, غریب بھی ہوتا ہے اللہ اس کو خزانوں کا والی بنا دیتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کے اوپر جمے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے. چنانچہ آگے فرمایا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, کہ اس میں جہاں چاہے رہے سہے, ہم نصیب و رحمت الٰہ من نشاء, ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کرتے. ولا نضیع اجر المحسنین, اور ہم نیکی کا نیکوکاری کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے. کہ اگر لوگوں تم بھی اگر اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو ہم تمہاری بھی نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ ہے بڑھ کر ایمان اور تقوی والوں کے لیے. تو جو انسان ایمان اور تقوی پر رہے گا اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اور بھی اجر عطا فرمائیں گے. تو یہاں اس پورے واقعے کا ایک خاص نقطہ آیا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے والد سے جدا کیا, اس کے بادشاہ کے محل میں پہنچایا, پھر اس کے بادشاہ کے محل میں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے, ان کو علم ملا, پھر ان پر امتحان آیا, اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے, پھر حتیٰ کہ ان کو جیل میں جانا پڑا. تو کئی سال جیل میں رہنے کے بعد پھر آج اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے رہے ہیں, وہ ملک کے والی اور نگران بن رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ گناہوں کے محل میں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے, ان کو علم ملا, پھر ان پر امتحان آیا, اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے, پھر حتیٰ کہ ان کو جیل میں جانا پڑا. تو کئی سال جیل میں رہنے کے بعد پھر آج اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دے رہے ہیں, وہ ملک کے والی اور نگران بن رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو بندہ گناہوں